وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قال الله بجبر المسلمين على ما أنتم عليه من الصائمين والحديث المتقدم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زارت الفتن وبالبدع فشفت أصحابي فليذن العالم علمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم حضرت مولانا محمد صدیق ہزاری صاحب کا مسجد، محترم مکرم حضرت مولانا قاری نذیر الحق صاحب زیر مجدور، معزز حاضرین، محترم سامعین، متحدہ عرب امارات میں آج پہلی بار مجھے یہاں سفر کر کے نظریاتی حوالے سے آپ سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے. اس سفر میں آج ہماری تیسری نشست ہے، اور آج کی یہ نشست میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت کی عامل ہے. اور جس طرح مولانا خطابی صاحب نے مجھے اس سے پہلے حکم فرما دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے آج کی نشست کو ستائے صحابہ کی دعوتی اور فکری نشست کا عنوان دے کر، اور یہ بتاؤں سپاہ صحابہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، سپاہ صحابہ نے اب تک کیا کیا اور آئندہ کیا کرنے کا عزم و ارادہ رکھتی ہے. سامنے گرامی قدر، آپ میں سے کچھ لوگ آج ایسے ہی تشریف لائے ہوں گے جو پہلی بار سپاہی صحابہ کے پروگرام کو سن رہے ہیں. سپاہی صحابہ کے وجود میں آنے سے پہلے 11 فروری 1979 کو ایران میں ایک انقلاب ایسا آیا جس انقلاب کے بانی نے شاہ کی حکومت کے خلاف ہر حوالے سے راہ ہموار کی. خمینی نے 16 سال تک جلا وطنی کاٹی، اپنے پیغام اور پروگرام کو اس نے کیسٹوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے ایران میں، بیرون ممالک میں بیٹھ کر بھیجا، اور اس نے ایک پرفریز نعرہ یہ لگایا تھا کہ لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ، کہ کوئی شیعہ سنی کی تفریق و تقسیم نہیں ہوگی، اور ہم جب برسر اقتدار آئیں گے خالصتاً اسلام لائیں گے، اس میں بعض مسلمانوں نے بھی خوش فہمی کے شکار میں آ کر انہوں نے بھی ساتھ دیا کہ چلے بھی اسلام آئے گا, ظلم سے نجات مل جائے گی, زجر و فریب سے مبنی معاشرہ پاک ہو جائے گا. آخر کار 11 فروری 1979 کو ایران کی سرزمین پر وہ انقلاب برآمد ہوا, اور اس انقلاب کے برآمد ہونے کے بعد سب سے پہلے ایران کا دستور مرتب کیا گیا, اور اس دستور کی آرٹیکل 12 کے اندر یہ بات کھلے انداز میں لکھ دی گئی اور آج بھی موجود ہے کہ ایران کا صدر, ایران کا وزیر اعظم, ایران کی مجلس خبردار کا ممبر, ایران کا سپیکر, ایران کی مسلح افواج کے سربراہان, ایران کی قریبی اسامیوں کے فائز ہونے والے افراد, یہ تمام کے تمام اسنا عشری شیعہ ہونے لازمی ہے. غیر شیعہ ان پوسٹوں پہ نہیں آ سکتا, اور یہ سب سے پہلے اس نے اس پر فریب نعرے کی تردید اور تبدیل کی کہ جو اس نے لا شیعہ بنا سنیا لگایا تھا, اور خمینی اپنی تنگ و تاریخ شیعت کی گلی سے باہر نہ نکل سکا, اور اس نے اپنے روایتی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی بات طے کر دی کہ ایران کے تمام قریبی عہدے جو ہیں ان پر غیر شیعہ نہیں آ سکتا, اور اس کے بعد اس نے اپنا لٹریچر ترتیب دیا. اس کی ایک کتاب الحکومت الاسلامیہ آئی, جس کتاب میں خمینی نے لکھا کہ ہمارے اماموں کا مقام مرتبہ جمیع انبیاء و رسل اور ملائکہ سے افضل و اعلیٰ ہے. پھر اس کے بعد خمینی کی ایک کتاب کشف اسرار کے نام سے آئی, اس کتاب کے صفحہ 107 پہ, صفحہ 113 پہ, صفحہ 119 پہ یہ عبارت ترتیب کے ساتھ اس نے لکھی کہ قرآن کا پہلا مخالف ابو بکر تھا نعوذ باللہ. پھر اسی کتاب میں اس نے لکھا کہ میں اس خدا کی پوجا اور پرستش نہیں کرتا جو عثمان اور معاویہ جیسے بدتماشوں کو خلاف سے دے دے. پھر اسی کتاب سے معاذ اللہ نتر کفر کفر نباشت کہ ان صفحہ 119 پہ خمینی نے لکھا کہ عمر فاروق معاذ اللہ اصلی کافر زندگی تھا. پھر نعوذ باللہ اس کی کتاب ایک اور آئی, جس کتاب کا نام اتحاد یکجہتی ہے, اس کے صفحہ 15 پہ جس میں 20 لاکھ کی تعداد نے تحریک جعفریہ نے سرزمین پاکستان میں تقسیم کیا, اور اس کتاب کے صفحہ 15 پر یہ لکھا ہوا تھا اور آج بھی لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء و رسول آئے سب اپنے مشن میں ناکام گئے, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکام گئے. سامنے گرامی قدر پھر صحیح پر گرام علاجہ جس کو خمینی کا آخری وصیت نامہ کہا جاتا ہے, اس وصیت نامے کے اندر خمینی نے کہا کہ میری فوج نے عراق ایران جنگ میں وہ صلاحیتیں سر کی ہے, وہ خدمات پر انجام دی ہے جو نبی کے صحابہ نہیں دے سکے تھے. سامنے گرامی طرف یہ کفر, یہ خلافت, یہ ارتداد, یہ اسلام دشمنی جب لٹریچر کی شکل میں پاکستان کی سرزمین پر پہنچی اور اس کا دنیا کی 13 زبانوں میں ترجمہ کر کے پھیلایا گیا, اور یہ لٹریچر جب پاکستان کی سرزمین پر پہنچا 79 میں یہ انقلاب آیا تھا, اور اس انقلاب کے بعد آپ دیکھیں 85 میں 6 ستمبر 1985 کو مولانا اقرار شہید نے سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی, اور اس کے درمیانی عرصے کو یہ 5-6 سالہ عرصہ بنتا ہے. اس عرصے میں مولانا
کے واسطے اس لٹریچر کو پڑھا, آخر میں دیکھوں تو صحیح یہ لٹریچر کیا ہے. اس پہ بڑی غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ جو اصل میں اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی ایک منظم سازش ہے. کیوں کہ خمینی نے بجائے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہا, اس کے سر پہ عوامہ بھی ہے, پگڑی بھی ہے, اس کے جسم پہ جبا بھی ہے, سر پہ دستار بھی ہے, چہرے پہ داڑھی بھی ہے. اور یہ انوکھی بات کل قرآن کہتا ہے اظہار آئی تم تو جی وہ اچھا ہو کہ جب آپ ایسے تو یہ تو اصل میں اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی ایک منظم سازش ہے. کیوں کہ خمینی نے بجائے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہا, اس کے سر پہ عوامہ بھی ہے, پگڑی بھی ہے, اس کے جسم پہ جبا بھی ہے, سر پہ دستار بھی ہے, چہرے پہ داڑھی بھی ہے. اور یہ انوکھی بات تم قرآن کہتا ہے اظہار آئی تم تو جی وہ انسان ہو کہ جب آپ ایسے منافقین کو دیکھیں گے ان کے چہرے, ان کی شکل و صورت, ان کی بھیڑ اور جب آدمی دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ جناب یہ شکل بھی کافروں کی ہو سکتی ہے, یہ رویہ بھی کافروں جیسا ہو سکتا ہے. جب آدمی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے بڑھتا حیرت میں ڈوب جاتا ہے, استعجاب میں چلا جاتا ہے کہ جناب یہ چہرہ بھی کافروں کا ہو سکتا ہے, کہ ایسا آدمی بھی کفریہ قائد رکھ سکتا ہے. آخر کار مولانا اپنے راز شریف سے بڑی تاکید کے ساتھ, بڑی ایکریزی کے ساتھ اس نے سوچا کہ ایک طرف یہ دعویٰ اسلام کا کر رہا ہے, ایک طرف انقلاب انقلاب کی باتیں کر رہا ہے, ایک طرف یہ اپنے اسلام کے آدمی اسلام کے اندر اپنے سکے کو بٹھانا چاہتا ہے اور اندر سے اسلام کی جڑوں کے پیشہ لگا رہا ہے. اور پھر مولانا اپنے راز کے پاس دولت نہیں تھی, اس کے پاس حکومت نہیں تھی, اس کے پاس میڈیا نہیں تھا, اس کے پاس وسائل نہیں تھے, اس کے پاس دولت نہیں تھی, اس کے پاس تربیت نہیں تھی, اس کے پاس شربت نہیں تھی. وہ بے سر سبھان تنے پر آ تھا, لیکن اس کے سامنے پیغمبر کا وہ ارشاد تھا کہ اجازت کی فکر ابل بدا تو سفت اور صحابی فل گزرے عالم علم ہوں, کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں توحید کے مقابلے میں شرک آ جائے, سنت کے مقابلے میں بدعات آ جائے, اور فسوق کا صحابی حضور فرماتے ہیں لوگ میرے صحابہ کو برا کہنا شروع کر دے, میرے صحابہ کے تن و کشمی کے نشتر چلانا شروع کر دے, انہیں حد سے تنقید بنانا شروع کر دے. فل گزر عالم علم ہوں, پھر اس وقت عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے, قوم کو بتائے, لوگوں کو پتا تو نہیں تھا, یہ لوگوں کو بدنام کرنے کی اسلام کے بنیادی اور اساسی کردار کی ایک یہودی دادی منظم سازش کی, اور سازش کے تحت اسلام سے دور کرنے کی سازش تیار کی گئی. اور یہ انوکھی بات نہیں, اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں اور یہ شیعہ کے عقائد تک کتابوں میں لٹریچر کی صورت پہ جب پہلے مولانا نواز شہید نے سب سے پہلے اعلان کیا آواز حق بلند کی, اور اتنے میں علماء نے فتح وجات دیے, فتوے دیے کہ یہ عقائد رکھنے والے کافر ہیں, مسلمان نہیں ہو سکتے. بڑے صغیر میں دیکھے, انڈونیشیا میں دیکھے, آپ کے عرب امارات کے بعد علماء ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے شیعہ کے مفر پہ باقاعدہ فتوا دیا, 1100 سے زائد علماء کے فتح وجات کو لکھا ہے, ارب بنات میں سارا نکلتا ہے کراچی سے, اس نے باقاعدہ یہ تقریب کے ساتھ چھاپا ہے کہ بڑا بڑا علماء نے شیعہ کے کفر پر دستخط کر دیے ہیں, جن میں بریلوی علماء بھی موجود ہیں, آل حدیث علماء بھی موجود ہیں, دیوبندی علماء بھی موجود ہیں. اور سامنے بیانی قدر یہ آج نئی بات نہیں تھی, اس سے پہلے بھی شیعہ کے عقائد جب علماء میں زیر بحث آتے تھے, علماء ان کے تحریر قرآن قرآن کے عقیدے سے نبی کی ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خط نبوت کے اعتراض کی وجہ سے قرآن کی تحریف کی وجہ سے رب کی توحید کے اعتراض کی وجہ سے صحابہ کو مرتد کہنے کی وجہ سے اسلام کے اندر بغاوت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے ان انداز رذیلہ کی بنیاد پہ علماء نے فتویٰ صادر کر دیا تھا کہ شیعہ ان گندے عقائد کی وجہ سے غیر مسلم ہے خارج الاسلام ہے. مگر شیعہ اس وقت تقیہ کر لیتا تھا جب اس سے پوچھا جاتا وہ فوراً پیدرا بدل لیتا کہتا جناب میرا عقیدہ تو یہ نہیں ہے میرا عقیدہ تو وہی ہے جو عام مسلمانوں کا ہے میرا عقیدہ قرآن کے بارے میں وہی ہے جو عام مسلمانوں کا ہے تو عید کے وقتے پہ میرا عقیدہ وہی ہے جو عام مسلمان عقیدہ کو ہی رکھتے ہیں. رسالت کے وقتے پہ اس سے جب پوچھا جائے کہ تم اپنے بارہ اماموں کو نبیوں سے افضل سمجھتے ہو وہ فوراً پیدرا بدل لیتا کہتا جناب نہیں میرا تو عقیدہ وہی ہے جو عام مسلمانوں کا ہے. حضور خاتم النبیین ہے حضور پہ نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے صحابہ کے بارے میں پوچھا جاتا وہ فوراً منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتا اور کہتا جناب نہیں صحابہ کو ہم لوگ مسلمان مانتے ہیں ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں. مگر جب شیعہ کے پاس اقتدار آیا اس کے پاس الگ سلطنت آئی الگ حکومت آئی اس نے کھلوں پر کھلے بندے اپنے تقیے کی چادر اتار دی اور اپنے اصل عقائد کا جب اظہار کیا تو پھر ان کا کفر کھل کے جب قوم کے سامنے آیا تو مولانا حتیواز شہید نے بھی اسے کھلے انداز سے اس کے کفر کا اسی انداز میں رد کیا. حالانکہ اس سے پہلے آپ آبی ابن تیمیہ کی کتاب اٹھائیں جب شیعہ کی کتاب منہاج القرامہ آتی ہے اس کے مقابلے میں آبی ابن تیمیہ منہاج السنۃ لکھتے ہیں. آپ بڑے صغیر میں آئیں پھر اس کے بعد حضرت مجدد الافشانی تھے شاہ ولی اللہ ہے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز ہیں اور پھر آگے آتے راجے بانی دارون دیوبند مولانا قاسم نانوتوی ہے مولانا رشید احمد گنگوئی ہے یہ مستقل کتابیں اس فطرے کے خلاف لکھتے نظر آتے ہیں. اور یہ سارے رائے ذہیل جو آر عزیز علماء میں ایک ان کے جونر کی حیثیت رکھتے تھے انہوں نے سب سے پہلے اشیاء القرآن لکھی. اور میں آپ کی معلومات کے اضافے کے طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں گزشتہ دنوں میری جدہ سے ملاقات سفیر سب سے نمبر مولانا منظور احمد چلوتی صاحب سے ہوئی. انہوں نے کہا کہ جب انقلاب قرآن آیا ہم ایران کے سفر پر گئے جائزہ لینے کے لیے اور وہاں پر ہماری ملاقات سن غالباً 87 میں ملاقات وہاں ان کے ایک بہت بڑے آیت اللہ حلی سے ہوئی. تو ہماری جب ملاقات ہوئی اس نے کہا آپ کے پاکستان میں ایک عالم ہے جس کا نام کسان بھائی ذہیر ہے اس نے یہ ہمارے خلاف کتاب کیوں لکھی ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتا. ہم نے کچھ لوگ ہیں یہ باتیں کہتے ہیں اب وہ چلے گئے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اس نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ کسان بھائی ذہیر نے شیعہ اور قرآن کا بھی کی. تو یہ معلومات کے طور پہ میں کہتا ہوں مولانا منظور چہر کی زندہ ہے پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے خط لے کے پوچھ سکتے ہیں ٹیلیفون کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اگر بھی مشافہ ملاقات ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. مولانا چلوتی کہتے ہیں کہ جب ہماری اس سے بحث ہوئی اس نے کہا کہ ہمارے چند افراد تھے تو میں نے کہا جو چند افراد ہیں جنہوں نے قرآن کی صداقت کا انکار کیا کہ قرآن محرف ہے متبدل ہے اس کی زیر زبر مدد دی گئی تمہارے اندر باقاعدہ ایک تمہارا عالم اس کی کتاب فصل خطاب کی تحریک کتاب کے عبد الرباب دوری تبرزی موجود ہے جس نے لکھا ہے کہ 2000 سے زائد روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں اس نے اوپر سے سون کھڑے کر دیے گئے اس کی زیر زبر بدل دی گئی مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. تو اس نے فوراً پیٹ کا بدلا اب ہم ان کے بارے میں لبکشائی نہیں کر سکتے. پھر اور ان کے باپ آپ لوگ میں نے دلیلیں دی کہ آپ کے فلاں جوان نے آپ کے فلاں ایٹ بندے نے آپ کے فلاں مولوی نے قرآن کی صداقت کا انکار کیا ہے. اس نے کہا تو چلے گئے اب احسان نے ذہن میں ہمیں کیوں کافر کہا اور اس کے ہمارے بارے میں کہ باقاعدہ قرآن کی انکار پہ مبنی کتاب کیوں لکھی ہے کہ شیعہ قرآن کا انکار ہی اور قاضی ہے. مولانا چلوتی کہتے ہیں
تین دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی، تیسرے دن علامہ احسان الزہیر کو لاہور میں بم کا دھماکہ کر کے شہید کر دیا. تیسرے دن آپ ان کی منظم کاروائی کے ان کی سازشی انداز کو ملاقات کرے سامنے گرام قدر مولانا اگرواز اسی طرف کو لے کر چیخے چلائے میدان عمل میں ملنے اس پہ جوتے مقدمے بنا دیے گئے. اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اس وقت اس کے قاتلانہ حملے تھے، مگر پاکستان میں کچھ کتابیں اس وقت
اگر آپ مسلم مسلمان ہو کے اعتماد کرتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں آپ اسٹار کریں تو میں جب اس کی کتابوں کے حوالے دار دوں گا. لیکن مجھے امید ہے آپ مسلم مسلمان میری زبان کو اعتماد کریں گے. اتنی گندی زبان کو کسی دور حاضر کے لکھنے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی جتنی صحابہ کے لیے کی جاتی ہے، جتنی پیغمبر کی اخباری مطالعات کے لیے کی جاتی ہے، اور جتنی پیغمبر کی بنا کے تجربات جو پیغمبر کی بیٹیاں ہیں ان کے متعلق کی جاتی ہے. سامنے گرامی قدر مولانا اگرواز جی ان کے پریشان تھے، کیا کروں وہ بیچارہ پاکستان کے دن و عرض میں لکھا تھا چلا کر محلے اور گلی میں جاتا اور وہاں کہتا کہ یہ اسلام کے نام پہ تو بڑا پیسہ ہے، یہ ایسے ہے جیسے بوتل میں شراب کو نام دیا جائے اور اس پر سنگم کا نیبل بنا دیا جائے اور ایک آدمی آواز لگاتا ہے سنگم دے دو سنگم دے دو سنگم دے دو، اور جو آدمی جانتا اگر وہ اپنے اس راہل بھائی کو نہیں بتاتا وہ مجھے بنتا ہے. اگر ماں سے یہی جو کیا اس نے سن لیا اس قبر کو، اس نے باپ لیا اس کتنے کو، اس نے بھاپتے ہوئے اپنی قوم کو آگاہ کیا. اس نے یہ بھی پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے راستے کا روڑا حضرت فاروق اعظم کو سمجھا اسے راستے سے ہٹا دیا، حضرت عثمان کو سمجھا حضرت عثمان کو ہٹا دیا، حضرت علی کو سمجھا حضرت علی کو ہٹا دیا. یہ وہی فطرہ ہے کہ جس نے مدینہ رسول کے ہدایت کیے، جس نے پیغمبر کے صحابہ پہ ہاتھ ساتھ کی حضرت حسین کے ساتھ بجائے محبت کا اظہار کر کے ہزاروں کی تعداد کو خود لے کر میدان کر کو بنا لے بلا کر تیزی ستم چلا دی، جو اپنے آپ کو پیٹنے سے نہیں بریک کرتے، اپنے آپ کو مارنے سے بریک نہیں کرتے، وہ مجھے بھی کسی صورت میں معاف نہیں کریں گے. لیکن مولانا اگرواز نے دیکھا کہ میری جان اس مشن سے زیادہ قیمتی ہوئی، یہ مشن میری جان سے زیادہ قیمتی ہے، صحابہ کی عزت و وقار میری جان اور میری تین بچوں سے زیادہ قیمتی ہے. مولانا اگرواز شہید کو اس جرم کی پاداش میں سامنے قیامی قدم راستے سے ہٹا دیا گیا. وہ بیچارہ چیختا رہا چلاتا رہا، آپ اسے راستے کروڑا سمجھتے ہوئے ایران میں قدم کرا تھا. اس نے یہ سمجھا کہ اس شخص کو راستے سے ہٹانے سے ہمارا مقصد اور مدعا پورا ہو جائے اور یہ تحریک رک جائے، یہ آواز بند ہو جائے گی. مگر یاد رکھیں اخلاص کی اٹھنے والی آواز دبا نہیں کرتی، بلکہ اس آواز کا وارث وہی ہوا کرتا ہے. اگر سچے موقف کی آواز باطل کے تشدد اس کے استعداد اور زیادتیوں سے دب جاتی تو آمنہ کے لال کی آواز قائد میں دب جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ سے باہر نہ نکل سکتے، پیغمبر علیہ السلام و سلام کے لوگوں نے عرصہ حیات تنگ کیا، نبی علیہ السلام و سلام کو تو قربان کیا، پیغمبر علیہ السلام کے دندان اکثر شہید کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کو برچھا مار کے شہید کیا گیا، پیغمبر کے 256 شاہ صحابہ کو نبی کی حیات طیبہ میں شہید کیا گیا، پیغمبر نے سلاط و شراب میں وطن چھوڑ دیا، یہ ساری قربانیاں دی مگر نبی علیہ السلام کا سچا مشن نہیں رک سکا. باتوں نے ہر ہوا استعمال کیا, لالچ تھی پیسے کی, لالچ تھی رشتے کی, لالچ تھی اطلاع کی, مگر آمنہ کے حال میں قوم کی ٹھوکر سے ان کی تمام پیشکشوں کو ٹھکراتے ہوئے اپنی منصب کی طرف پیش کر دیے کی شامل ایرانی صدر مولانا حسن باب سے ہی تو اس مشن کے لیے اپنی قوم کو بیدار کیا, اور آخرکار اس بیدار کرنے کے جرم میں اسے راستے سے ہٹا دیا گیا کہ اس کی مسلط پہ ایک جوان رانا مولانا اشار قاسم آیا تھا, اسے بھی انہوں نے راستے سے ہٹا دیا. پھر آخرکار مرت اسلام علامہ ضیاء الرحمان فاروقی رحمت اللہ علیہ, آج ہم نے نہیں آج سے 3 سال پہلے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ یہاں آئے تھے, وہ آپ کے دروازے پہ بھی یہی دستک دینے آئے تھے, یہی رونا رونے آئے تھے. اپنے ذاتی مفاد کی جنگ نہ فاروقی نے لڑی ہے, نہ آج آدم طارق لڑ رہا ہے, نہ آج علی شیر حیدری پابند سلاسل ہونے کے وجہ سے لڑ رہا ہے, بلکہ کے خار قتل دین کی عظمت اور صحابہ کے تقدس کی جنگ ہے. شامل ایرانی صدر مولانا فاروقی بھی اسی راستے قربان ہو گئے. ہمارے 500 سے زائد کارکن قبروں کی پاتالوں میں چلے گئے, ان کا کوئی جرم نہیں تھا, کوئی قصور نہیں تھا, ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اس سچے مشن کو لے کر میدان عمل میں اترے تھے. کیوں؟ مقابلے میں دولت ہے, مقابلے میں اقتدار ہے, مقابلے میں پوری حکومت ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ شیعہ جس مقام پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے کار کے ساتھ اتنا مخلص ہے جتنا ہمارا کوئی آدمی ہو سکتا, چاہے وہ پیئر ہے چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, وہ اپنے کاش کے ساتھ سنسیئر ہے. ہم کیا ہو, ہم اکثریت کے دعوے دار, لمبی چادر تان کے سونے والے, اسی کو شیلی میں مبتلا ہے, ہم اکثریت میں ہیں, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ میرے بھائیوں دیمک ہے جو آپ کو چاٹ رہا ہے, دوستی کے نام پہ یہ دشمنی کر رہا ہے. یہ بظاہر نعرہ لگائے گا القدس کی آزادی کا, امریکہ کی دشمنی کا, اور جلوس کہاں نکالے گا, مکہ مزارہ کہاں کرے گا, بیت اللہ. کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ امریکہ کی مخالفت پر یہ نعرہ ایران کے اندر کیوں, یہ جلوس بازی ایران کے اندر کیوں نہیں؟ وہاں اصل میں اسلام کی مرکزیت کو خطرے میں ڈالنا, وہاں کمزور کرنا ہے, اور وہاں نقشے عمل پیدا کرنا ہے تاکہ ہر ایک کو اس پرامن ماحول کو تاراج کرنے کی جسارت اور درخت پیدا ہو جائے. اور سامعین ایرانی صدر یہ ایک سازش کے تحت قوم کو بدزن کیا جا رہا ہے, اور نفرتوں کے بیچ ہو کر ملت اسلامیہ کو اور مسلمانوں کو اس اساسی کردار صحابہ کرام سے دور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. صحابہ کرام پہ یہ الزامات, یہ بہتان, یہ ان کو اچھے تنقید بنانا, یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت کا دروازہ بند ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی نبی پیغمبر نہیں آنا. اب یہی طبقہ صحابہ کرام تھا, یہ قابل اعتماد ہوگی اسلام قابل اعتماد, اگر یہ قابل اعتماد نہیں کوئی بھی قابل اعتماد نہیں, نہ قرآن قابل اعتماد رہے گا, نہ حدیث قابل اعتماد رہے گی, نہ دعوی نبوت و رسالت قابل اعتماد رہے گا, نہ دائی پیغمبر کی شریعت قابل اعتماد رہے گی. سامعین گرامی قدر صحابہ کا انکار بعد میں ہے, پہلے قرآن کا انکار ہے. کیوں؟ کہ صحابہ نے نبی کے اوپر اترتے ہوئے قرآن خود دیکھا, صحابہ نے پیغمبر کو متحد نبوت کی حیثیت سے خود دیکھا تھا, صحابہ نے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, صحابہ نے پیغمبر کے جہاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پیغمبر کی قیادت میں جہاد کر کے دیکھا تھا. مسائل سکار, مسائل حق, یہ صحابہ کی وساطت سے ہم تک پہنچتے ہیں, اور یہ چالاک فتنا پردازوں کی ایک سازش ہے کہ جس چیز کا انکار کرنا ہو پہلے اس کے راوی کا انکار کیا جاتا ہے, جب راوی مردود ہوتا ہے تو روایت قابل اعتماد رہتی نہیں,
آپ نے میری گفتگو سننے کی ہمیں تب بڑی ہے کہ آپ نے میری ذات سے پہلے اعتماد کیا. اگر ہم ابو بکر و عمر عثمان و علی تنا سبیر پیغمبر کے 144,000 صحابہ اگر ان میں ہم یہ کہیں کہ جناب وہ دین سے پھر گئے تھے وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر ان کی وساطت سے ہمیں ایک چیز یہ ملے کہ نبی نے نماز ایسے پڑھی تھی تو جو آدمی دل سے ہی مسلمان نہیں تو سچی بات ہم تک پہنچائے گا. لیکن آج 15 صدیاں ہو رہی ہے, 19 صدی جا رہی ہے, میں اور آپ لاکھوں مندر کرے گلابی کرے سراپا معصیت ہونے کے باوجود پھر بھی مسلمان یا زمین کی امتحان کہ جو آج بھی پیغمبر کے ساتھ روزہ رسول میں سوئے گئے وہ آج بھی کافی وہ آج بھی ہے مسلم. آپ اور میں سارے گناہ کرنے کے باوجود تینوں میں پھر بھی ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان تھے. یار اتنا تو انصاف کرو کہ جو آج بھی مدد کے پہلو میں سوئے گئے پہلو میں کیا جنت میں سوئے گئے اور وہ جنت نہیں رسے جنت ہے. قرآن کہتا ہے بنا الگ نہ کرو وفی یار نہیں رکو بدو نالوں پر جو تم پارا تن کو خراب ہم نے تم اس مٹی سے پیدا کیا گیا پھر کسی مٹی سے تمہاری بوڑھ و بات ہوگی پھر کسی میں واپس ہم تم کو لوٹائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدا میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے ہیں سبحان اللہ. اور پھر نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں ماں بھائی نے دیکھی بمی بڑی لوگ تم نے ریاض جنت یہ جنت کی قیاسوں میں سے کیاری ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جہاں آتا تشریف فرما لے. تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ابو بکر و عمر کہاں سے ہوں گے جنت میں. پتا چلا کہ وہ آئے بھی جنت سے پہنچے بھی جنت میں آئے بھی جنت سے گئے بھی جنت میں اور آج بھی زیادہ یہ ہے کہ محاذ اللہ امام المادی جب آئے گا قرب قیامت کو سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا اور اس کے ہاتھ سے سب سے پہلے جو ہستی بیعت کرے گی وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اس قدر کفر یاد رکھنا اس قدر گمراہی پہ مبنی رکھا ہے. پر پھر ساتھ یہ بات بکواس لکھتا ہے کہتا ہے نما ماتر مجلسی کہ وہ آ کر ماتی نبی کے روزے کی دیوار کو لے اور دیوار توڑنے کے بعد ابو بکر و عمر کو نکال کر کھجور کے تنے سے نکالا. انہوں نے پیغمبر سے منافقت کی بغاوت کی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ آج یہ کفر پھیل رہا ہے یہ زدالت اور گمراہی پھیل رہی ہے اس کے خلاف یا ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں اس کے خلاف مسلمانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں. اور سپاہ صحابہ نے اللہ کے دل و دھرم سے نامساز حالات کے باوجود حکومتوں کی مخالفت کے باوجود اپنوں کے تانوں کے باوجود بیگانوں کی مخاصمت کے باوجود اللہ کے دل و دھرم سے اپنے مشن کو پھیلایا ہے. اور ہمیں لوگ کہتے ہیں تم نے مسلمان کتنے کر لیے. میں نے کہا ہم نے مسلمان نہیں کیے البتہ کافر ہونے سے بچا لیے ہم نے کافر ہونے سے اللہ کے فضل و کرم سے بچائے. اور یہ حالت ایسے ہے کہ جیسے ایک فون جو طوفان کی طرف سے آئے سیلاب آ رہا ہو اور ایک آدمی ادھر کنارے پہ کھڑا ہو کر اس آبادی کے مقبولوں کو کہے کہ لوگوں نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ اور یادگی کرتا ہے کہ وہ راستے میں ایک بڑا طالبان ہوتا ہے اور اس آبادی کو سیلاب سے بچاتا ہے تو اگر وہ تعمیر کسی اور آبادی کی نہیں کرتا پہلے کی آبادی کو بچا لیتا ہے تو وہ دوست ہوتا ہے دشمن نہیں ہوتا. سامنے یعنی قدر سپاہ صحابہ نے اپنی جانوں کے نجانے دے جیلوں کو آباد کر تختہ دار پہ چڑھ کے ہر مشکل سے ہمکلام ہو کر سپاہ صحابہ نے ملت اسلامیہ کے ایمان کو بچایا ہے. پہلے وقت ہوتا کہ جب شیعہ اور سنی شادیاں شیعہ کے جنازے پڑے جاتے ہیں، شیعہ ہمارے جنازوں میں آ جاتے ہیں. اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ تفریق پیدا کر دی ہے، اور یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یذیق الخبیث من الطیب. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مومنوں کو ایسی چھوٹی کر رہے. اللہ چاہتا ہے کہ خبیث الگ ہو جائے، طیب و پاک الگ ہو جائے. ابو جہل اور اس کی پارٹی ایک طرف، ابو بکر کے نام ہوگا ایک طرف، شامل اسلامی قدم اور جو فرقہ واریت کی ہے یہ اے اسلام ہے. اوپر کی نشاندہی کرنا، کفر کے خلاف آواز حق بلند کرنا فرقہ واریت نہیں. اگر کفر سے ننگا کرنا، کفر کے کفریہ عقائد رزیلہ کے رد کرنے سے فرقہ واریت کہو گے، تو پھر نبی نے ابو جہل کے باطل عقیدے کا رد کیا تھا. اسے کیا کہتے ہیں؟ 124,000 قوموں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے باطل طبقات کے غلط عقائد کا رد کیا تھا. ان کی زندگیوں کو آپ کے عنوان دیا، قادیانیت کے خلاف اس نے والی آواز کو کیا عنوان دی؟ قادیانیوں نے قرآن کا انکار کر دیا، قادیانیوں نے رب کی توحید کا انکار نہیں کیا، قادیانیوں نے صحابہ کو مقدر کرنے سب کافر. اور شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے بڑا امام معصوم ہے، معصوم کی خطا ہے، حرام کو حلال کر سکتے ہیں، حلال کو حرام کر سکتے ہیں، عالم مکان ہما یقین ہے، انہیں اپنے ہر کام کا مستقبل کا پتہ ہوتا ہے. یہ خدا کی صفات ہے، بندوں میں نہیں پائی جا سکتی. میرے محترم بزرگ، یہ عقیدہ سب کو محبت کا ہے. اور شاہ ولیدہ جیسا آدمی اتنا بڑا سرکار عالم خود فرماتے ہیں کہ میں شیعہ کے کفر کے مسئلے میں تذبذب میں تھا. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی، تقیمات کی علاجہ کتاب ہو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حال کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا مجھے بتائیں کہ شیعہ مسلمان ہے یا کافر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ ولی اللہ، شیعہ کا عقیدہ امامت صبح اٹھ کے پڑھ لینا، حقیقت کی منکشف ہو جائے گی، حقیقت آشکار ہو جائے گی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح اٹھ کر شیعہ کا عقیدہ امامت جب پڑھا تو شیعہ مجھے حق میں نبوت کا منکر کر رہا ہے. اور اس میں صرف دیوبندیوں کے لیے آپ فتاوی جیلا رب الفلا مولانا کا ہرفا بریلی کا وہ اٹھا کر دیکھیے، ان سے کسی نے پوچھا سر بتائیں کہ شیعہ مسلمان ہے یا کافر. سب سے زیادہ سخت فتوا اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلی کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، چھوٹا ہو جائے گا دیہاتی کے شہر جوان ہو جائے گا سب کافر ہے. اور وہ اتنا آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ومن شکا کی کتنی و عذابی بکر خبر، جو شخص شیعہ کے سفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور ان سے ایک آدمی نے بڑی عجیب بات پوچھی تھی کہ حضرت ایک آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو برا کہتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرمانے لگے مولانا قمر خان بریلوی کہ وہ جانبی کتوں میں سے ایک کتا ہے اور اس کے پیچھے نماز بھی حرام ہے. محترم بھائیوں، کہ جو صحابہ کا دشمن ہے، جو نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، جو خدا کی توحید کا انکاری ہے، جو صحابہ کو مومن نہیں مانتا غیر مومن تسلیم کرتا ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں وہ ہمارا بھائی کیسے ہے؟ ہماری سفر میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ ہمارے جنازے میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ مخلوط بیٹھ کر زندگی کیسے چلا سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس فکرے کے خلاف سپاہ صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے بند پڑ رہا ہے. اور سپاہ صحابہ کے قائد مولانا نواز شریف کئی سال شیعہ کو بھی چیلنج دے رہے ہیں کہ میں تو تمہارے قائد کی وجہ سے کافر کہتا ہوں، تم بھی اگر جڑا ہے تو مجھے مجرم کی حیثیت کی عدالت میں بناؤ، میں تمہاری کفر کو بحث کرنا چاہتا ہوں، تم اپنا اسلام ثابت کرو. مولانا اپنے بات شدید دے 15 برس تک یہ آواز بلند کی، شیعہ نے اسے راستے سے ہٹانا تو دوبارہ کرم کیا، مگر شیعہ نے عدالت میں آنے کی حامی نہیں بنی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے عقائد کفریہ ہے، ہمارے عقائد غلط تھے، ہمارے عقائد اسلام دشمنی پر مبنی ہے، اور ہمارا تو بھاڑا جو ہے چوراہے پہ چکنا چور ہو جائے گا. اور ایسے ہوا. پھر آپ کو یہ بھی میں خوشخبری کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ اگست کے مہینے کی 10 تاریخ کو سجاد شاہ نے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے ہمیں بھی بلایا شیعہ سنی فسادات کے خاتمے کے لیے. ہم بھی طرف سے اور نان شہر کے وہ بھی سربراہ تھے، وہ بھی تھے، میں بھی تھا، ہمارے پنجاب کے سربراہ محمد احمد دھیانی صاحب بھی تھے، شیخ حاکم صاحب بھی تھے، ہم 4 آدمی 3.5 گھنٹے ہماری مفصل گفتگو شیعہ کے کپیہ قائد کی چیف جسٹس کے ساتھ ہوئی. اور ہم نے کہا شیعہ ان عقائد کی وجہ سے کافر ہے. دوسری بات کہ پاکستان میں نقش امن کا سبب ایران کی مداخلت ہے، ہم ثبوت کے طور پہ کہہ رہے ہیں. اور شیعہ نے قتل و غارت کا آغاز علامہ احسان بھائی ذہیر شریف کو قتل کر کے کیا ہے. اور اس کے بعد کوئٹہ میں دیکھو 231 ایرانی پاکستان میں داخل ہو کر وہ ہماری سنی بچوں کے اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کے پاکستان تک آتے ہیں، ان بچوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سنی سپاہیوں کے سر کاٹ کے انہیں ٹھوکرے ماری ہیں فتوات پر آ کر. میرے محترم بزرگو، اس کے بعد 231 ایرانی پاسداران انقلاب کے اس جچے سے ان کے کارڈ برابر کیے جو اس وقت کے وزیر داخلہ اسلم پٹک نے اعتراف کیا تھا کہ ہم جو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ایران کے پریشر میں آ کر واپس کر دیے ہیں. پھر آپ دیکھیں الگ کی یاد کا مطالبہ کس نے کیا، الگ فکر کا مطالبہ کس نے کیا. پھر اس کے بعد شیعہ نے زکات کی معافی کا سب سے پہلے کہا، زکات لیتے ہیں یہ دن عجیب دن تک ہم دیں گے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک فتنہ کھڑا ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کے دور میں جو اون کی رسی بھی زکات کے طور پہ دیا کرتا تھا اگر وہ آج روکنے کا نہیں دیتا اس کی گردن ہوگی ابو بکر کی تلوار. حالانکہ اتنا نرم مزاج انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں عرض کیا کہ حضرت ایک طرف سنگری میں پتنے لوگ بس ہیں، ایک طرف لوگ تم ہو رہے ہیں، کمائے جا رہے ہیں، دوسری طرف منتری میں زکات ہے اور لشکر کسانوں کو بھی بھیجنا ہے، آپ سارے محاذوں کے کیسے لڑیں گے؟ ہمیں الگ الگ محاذ کو ایسے ایسا کور کرنا چاہیے اور ایک ایک فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے. آئے ابو بکر تیری فراست ایمانی کے اور تیرے جذبہ ایمانی کے قربان کر. حضرت عمر کو فرمایا آن کا چمکار دل جاتی بخوبار دل اسلام، ابو بکر تم دوڑے جہالت میں بڑا مجاہد تھا اور آج اس دن ہو گیا ہے، خبردار تم میرا ساتھ دو یا نہ دو میں لڑوں گا آخری دم تک لڑوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور یہ نکات کا انکار کرے، یہ ختم رحمت کا انکار کرے، جب جب میرے جسم سے جان ہو میں اپنی جان اس سچے مشن سے قربان کروا دینا چاہوں گا. آج شیعہ تو لکھے فقہ اجلاس ہم فقہ اجلاسیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری زکات نہ کاٹ اور بدقسمتی سے ہمارے حقوق بے حیرت اور بے حد بے ضمیر سنی لکھ کر اپنے چند ٹچ کو بچانے کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ جناب ہماری زکات نہ کاٹی جائے. ہم دوسرا چند ٹچوں کو بچانے کے لیے مسلمان کی دنیا عارضی اور اس فکر کے طاقت کے لیے اس کی سرسوتی کے لیے اور اپنی مسلمان قوم کو بیدار کرنے کے لیے کیا میری آپ سے ذمہ داری ہے؟ یا دیکھو آپ کی ایک مردہ زمین پر اگر کوئی قبضہ کر لے آپ سے اتنے بیدار مغ ثابت ہوتے ہیں کہ جناب سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ ریویو کورٹ کا کام چلے جاتا ہے. آپ کی والدہ کو گھر میں باپ کی طرف ہتب کا میز آپ کو ہی بڑھائے آپ اور میں اتنے حیرت مند ثابت ہوتے ہیں کہ جناب آدمی کو ختم کرنا زیادہ کر دیتے ہیں لیکن یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ میرے باپ کی پگڑی اچھا لی میری ماں کے دوپٹے کو ہاتھ لگایا ہے اس مسئلے میں آپ اور میں اتنے خیر من بن میرے بھائیوں اور اس ماں کی عزت کے لیے لڑے اور اس باپ کی عزت کے لیے لڑیں کہ جس باپ صدیق اکبر کے لیے آمنا کا لال دنیا سے جاتے ہوئے کہتا ہے اللہ دنیا والوں میں سے لوگوں نے جتنے احسان کیے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ایک ابو بکر ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ دے دیا اور وہ ابو بکر ایسا وفا کا پیکر ہے کہ جس نے انتہا کی اس ابو بکر نے انتہا کی محبت کی پیغمبر کے ساتھ وفا کی انتہا کی آج اس ابو بکر کو پہلے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے قرآن کا منافع مخالف دیکھا جاتا ہے اور پھر ایک کتاب ایسی آئی غلام حسین کی اللہ قول مقبول کی اس بات بات رسول اس کتاب کے صفحہ 509 کو لکھتا ہے معاذ اللہ کہ ابو بکر اور ابلیس کا ایمان برابر تھا مجھے مسلمان سوچتا ہوں ہم کس کے دروازے پہ یہ دستک تھی کس کے دروازے پہ جا کر کے ضرورت اور اس کو پر دکھنا اس ابتدا ہماری ذاتی لڑائی اگر ہو خدا ہمیں رسوا کرتا ہماری ذاتی لڑائی ہو ہمیں خدا برباد کر دے ہم صرف اور صرف صحابہ کا کام اس کے لیے ہم نے عائشہ کی بہادری کے لیے نبی کی ختم روپت کے لیے راتی تو قرآن کی صداقت کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم اتنا کہتے ہیں کہ آؤ ادھر دولت بھی ہے ادھر طاقت بھی ہے ادھر ان کے پاس فرمایا بھی ہے وہ اپنی ساری صلاحیتیں ایران اپنے تیل کے ذخائر کی 20% آمدنی اپنے کپریا عقائد کو پھیلانے کے لیے خرچ کیے ہوئے ہیں اور ہم مسلمان ہیں کہ واہ ناتا متا کی کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے ایک ساسوں سے جان جاتا رہا دل کے پکوڑے جگہ تھے سیزا گدار سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے خلاف سے میرے محترم بھائیوں اور اس فطرے کے خلاف منظم ہو جائیں اپنی قاتل قوم کو اس سے آگاہ کریں اور اس قوم کو بیدار کریں کہ آؤ اگر آپ اپنی پراپرٹی کا تحفظ کر سکتے ہیں اور ایمان کا تحفظ کریں دکان کا تحفظ کر سکتے ہیں اور ایمان کا تحفظ کریں میرے محترم بزرگوں دوستوں سپاہ صحابہ دنیا کے اندر غلبہ اسلام کے لیے اور ناموسِ صحابہ جن تو جب کے لیے مصروف عمل ہے کیا یہ مشن پھیلنا چاہیے اس مشن کو بڑھانے کے لیے ہم سب کو شکشا پڑھنے کی بات بننا چاہیے بننا چاہیے سپاہ صحابہ خطہ والی سب سے بڑی دشمن کے بات ہمارے بن سے ہے کتنا اختلاف تھا متعلق غیر ملک کا بریلوی کے خودی کا ایک جھگڑا تھا ہم نے کہا آؤ یہ گیٹ بیٹری کی مسجدیں نہ بنا اور ان کے لیے لڑو جن کی وجہ سے ہمیں مسجدیں ملی اور ان کی عظمت کے لیے میدان عمل میں اترے جن کی وجہ سے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ میرے جو غم بھائیوں اور اس فتنے کے خلاف منظم کریں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر دیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے جماعت زندگی میں مختلف نظاموں کے لوگ ہوتے ہیں لیکن سب کو برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے خامیاں کمزوریاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں کیوں مشن مقصد ہے مقصد آدھا ہے ہدف آدھا ہے اس کی اس کے حصول کے لیے ہم لوگ اپنی منظر کی طرف آگے بڑھنا ہے آئیں قید کریں کہ اللہ ہمیں اس سچے مشن کو پھیلانے کے لیے اصحاب والے بیت رسول کے نقش پا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ حضرات کا علماء کا دل کی اچھا بیانے سے شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے آپ نے بڑی محبت اخلاص اور پیار کے ساتھ میری باتوں کو سنا ہے اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین